أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين کتاب غسل کی گفتگو تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ گئی. ایک مسئلہ جو کل شروع کیا تھا فقط اسے اختتامی طور پر آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے, لیکن جیسا کہ پہلے گزارش کی گئی تھی کتاب غسل سے متعلقہ وہ باتیں کہ جو ہمیں نماز میں کام آ سکتی ہیں, مثلا نمازی کا لباس غسل بھی نہیں ہونا چاہیے, جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ غسل بھی نہیں ہونا چاہیے, تو چونکہ اس کا تعلق بھی غسل سے بنتا ہے لہذا مناسب یہی سمجھا گیا کہ غسل کے چیپٹر کے ساتھ ساتھ نماز میں بھی جن باتوں کا تعلق غسل سے بن جاتا ہے ان کا تذکرہ بھی یہیں پر کر دیا جائے. تو وہی باتیں قریب قریب آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں, مگر کل کا مسئلہ جو اپنے اختتامی حصے میں باقی رہ گیا تھا تھوڑی سی اس کی وضاحت آج آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیتے ہیں. آخری مسئلہ یعنی مسئلہ نمبر 899, تقدم قول الغاسب بے یمینہ فی الموارد المتقدمت مشروط بعدم کونہ مخالفا للظاہر. ظاہر کی کلام نے وضاحت کی تھی کہ ظاہر کسے کہتے ہیں, اگرچہ یہ اردو کا لفظ ہے لیکن آیا ہے عربی زبان سے, مگر عربی زبان میں بھی جو اس کے معنی ہوتے ہیں ان معنوں میں یہاں استعمال نہیں ہوا, اس لیے کہ یہاں فقہی اصطلاح کے طور پر لفظ ظاہر استعمال ہوا ہے, اور فقہی اصطلاح کے طور پر ظاہر کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ جب قاضی کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور غلط کون ہے, تو اس کے لیے چند اصول مقرر کیے گئے ہیں, گواہ لانا, قسم کھانا, اگر گواہ اور قسم دونوں نہ میسر ہوں تو تیسرا طریقہ ہوتا ہے ظاہر, اور ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جس کے پاس جو چیز ہے اس پر اسی کا حق ہے, چاہے اس کی ملکیت نہ ہو مگر حق اسی کا ہے. یہ ایک عام اصول بھی ہوتا ہے, جس کے پاس جو چیز ہے عام طور پر سمجھا ہی جاتا ہے کہ اس کی ہے. اب اس کی ہے کا مطلب ہے کہ چاہے اس کی اپنی ذاتی ہے یا کم از کم اس کو اسے استعمال کرنے کا حق ہے. لہذا کورٹ کے جتنے مقدمات ہوتے ہیں اس میں جب قسم سے فیصلہ نہ ہو سکے, گواہوں سے فیصلہ نہ ہو سکے, تو کبھی کبھار قاضی ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے کس کے پاس. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہے کس کے پاس, پتا چلے کہ وہ غاصب کے پاس ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ابھی اس کے ساتھ ہے, یہ چیز اس کے پاس ہے تو عین ممکن ہے کہ اسی کی ہو, ظاہر ابھی اس کے ساتھ ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. اگر غاصب کے حق میں ہم فیصلہ کر رہے ہیں, جو اوپر ساری باتیں آئی تھیں, ساری مثالیں آئی تھیں پہلے کہ سوزوکی پک اپ کے ساتھ ساتھ اس میں مال بھی پڑا ہے, تو پک اپ تو کہہ رہا ہے کہ مالک کی ہے مگر پک اپ کے اندر جو مال پڑا ہے یہ میرا ہے, اور کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی قسم کھانے والا نہیں ہے, تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ کہتے ہیں ظاہر, ظاہر کے ذریعے سے پیدا, یعنی اس وقت یہ غاصب کے ہاتھ میں ہے تو غاصب سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ اور وہ چیز اس کو دے دی جائے گی. یہ جو طریقہ کار ہے یہ بتا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غاصب کے حق میں فیصلہ ہوگا, قسم کھلوا کے فیصلہ ہوگا, مگر غاصب کے حق میں فیصلہ ہوگا بشرطے کہ ظاہر اس کے خلاف نہ ہو. ظاہر اس کے خلاف نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس چیز غاصب کے بجائے مالک کے پاس نہ ہو. اگر وہ چیز مالک کے پاس ہے تو اب ظاہر اس کے ساتھ ہو گیا, یہ چیز اس کے پاس ہے تو بظاہر یہ اسی کی ہوگی, اسی سے متعلق ہوگی. تو اوپر جتنی مثالیں بیان کی گئیں کہ مال کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا, موبائل کی صفت کے بارے میں مثلا پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں کیمرہ کام کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہم غاصب کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں بشرطے کہ ظاہر غاصب کے ساتھ نہ ہو. اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ بہت دقیق مشکل فقہی اصطلاحات کے ساتھ یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, مگر بہرحال ہو سکتا ہے کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یا جہاں تک میری صورت جا رہی ہے ان کو سمجھنے میں دشواری ہو, مگر آپ کو دینی طالب علم ہیں, آپ کو ان دقائق کو سمجھنا ہے اور اس کی تمرین کرنی ہے, چنانچہ کم از کم آپ کو پوری توجہ دینا پڑے گی تاکہ یہ مسئلہ پوری طرح سے واضح ہو سکے. تقدم قول الغاصب بے یمین ہی, کہتے ہیں غاصب کا قول قبول کریں گے قسم کھلوا کر, اگرچہ قبول کریں گے فی الموارد المتقدمت, جو اوپر مثال آئی تھی کہ اس میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی, گاڑی پر یہ جو مال پڑا یہ اس کا ہے یا اس کا ہے, تو ہم نے غاصب کے حق میں فیصلہ کیا, لیکن یہ فیصلہ کب ہوگا؟ مشروط بعدم کون ہی مخالف للظاہر, شرط یہ ہے کہ ظاہر کے خلاف نہ جاتا ہو. ظاہر کے خلاف نہ جاتا ہو کا مطلب کہ وہ مال غاصب کے پاس ہو, وہ چیز غاصب کے پاس ہو تو یہ فیصلہ دیا جائے گا, لیکن ظاہر کے خلاف جاتا ہو کا مطلب کیا کہ وہ اگر مالک کے پاس ہے تو یہ ظاہر کے خلاف کہلائے گا, اب اس کے پاس آ گئی یہ چیز. وہ اللہ قدم قول المقصود منہ ہو بجمی نہیں, ورنہ پھر مالک کے قول کو مقدم کیا جائے گا, مالک کے قول کی بات مانی جائے گی, مگر بات وہ ہے کہ اس کو بھی قسم کھلوا کے اسے قسم کھلوائیں گے اور پھر اس کے حق میں فیصلہ کریں گے. اذا لم یکن کذالک, ہاں مالک کے حق میں بھی فیصلہ کریں گے کب؟ جب ظاہر اس کے بھی خلاف نہ جاتا ہو. پہلی بات تو یہ تو کہ ظاہر غاصب کے خلاف نہ جاتا ہو, دوسری بات یہ کہ آپ ظاہر مالک کے خلاف بھی نہ جاتا ہو, یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ چیز کسی تیسرے کے پاس ہو, نہ اس کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے کسی تیسرے کے پاس ہے, تو اس کا مطلب نہ ظاہر اس کے ساتھ ہے نہ ظاہر اس کے ساتھ ہے, دونوں میں سے کسی کے ساتھ ظاہر نہیں, تو پھر ہم اس طرح سے فیصلہ نہیں کریں گے, پھر اس کا اور کوئی تیسرا طریقہ ہوگا. یعنی این ممکن ہے کہ چیز مالک کے پاس نہ ہو وہ غاصب کے پاس ہو تو غاصب کے حق میں فیصلہ ہوگا. اس کے حق میں فیصلہ ہوگا, جس کے پاس وہ چیز ہوگی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا, یہ اصول تو یہی بنا, صحیح بات ہے آپ. اگرچہ کبھی کبھار اس اصول سے لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, مگر وہ آپ سیکھ کے کیا کریں گے, تو غلط کام ہے, غلط کام نہیں سیکھنا چاہیے, ہم کی بھی مثالیں تو موجود ہیں. جس کے پاس چیز ہوگی, جس کے ہاتھ میں ہوگی, جس کا ہاتھ اس پر ہوگا, عام طور پر اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ آپ کی ہے. اگر غاصب کے ہاتھ میں بھی نہ ہو مالک کے ہاتھ میں بھی نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ ظاہر کسی کے ساتھ نہیں ہے, نہ مالک کے ساتھ ہے نہ غاصب کے, اگرچہ غاصب کے دوست یا مالک کے دوست کے پاس ہو, مگر مالک کا دوست ایک الگ ہے خود مالک الگ ہے, غاصب کا دوست الگ ہے خود غاصب الگ ہے, تو غاصب کے ہاتھ میں ہوگی تبھی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ غاصب کے حق میں ہے, لیکن اگر اس کے کسی جاننے والے عزیز و اقارب بھائی ہے بہن ہے مثلا ان کے ہاتھ میں, تب بھی اس کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا, اس کے پاس ہونا چاہیے تبھی فقط اس کے حق میں فیصلہ ہو سکے گا. علامہ مرہ فی نظائرہا, جیسا کہ اس کی بہت ساری مثالوں میں واضح ہوتا ہے کہ جب ظاہر اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے, اور ظاہر اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے. کچھ مثالیں ہم نے دے دی, بہت ساری مثالیں آپ کو اور بھی اور مل جائیں گی معاشرے میں. یہاں الحمدللہ کتاب غصب کے مسائل مکمل ہوئے, مختصر طور پر تو آپ توضیع المسائل میں بھی ساری چیزیں پڑھ سکتے تھے, مگر وہ تفصیلات نہیں آتی جو اس کتاب میں مجتہدین کرام نے بیان کی ہیں. منہاج الصالحین, بہت سارے مجتہدین نے اپنی کتاب کا نام منہاج الصالحین رکھا, آیت اللہ محسن الحکیم کی کتاب کا نام بھی غالباً منہاج الصالحین تھا, آیت اللہ خوئی کی کتاب کا نام بھی منہاج الصالحین تھا, آیت اللہ روحانی کا کتاب کی کتاب کا نام بھی منہاج الصالحین ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. آیت اللہ سیستانی کی کتاب کا نام بھی منہاج الصالحین ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کی کتاب کا نام بھی منہاج الصالحین. منہاج الصالحین کا مطلب توضیح المسائل سمجھیے، توضیح المسائل اردو میں ہوتی ہے، منہاج الصالحین عربی میں ہوتی ہے. لہذا عربی کی کتاب میں زیادہ وسیع پیمانے پر مسائل لکھے جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بالکل ابتدائی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ کم از کم میں نے نہیں کسی ممبر سے یہ سنا کہ غصب کے مسائل اتنی زیادہ تفصیل سے کہیں بیان ہوئے ہیں. تو یہ سعادت ہم لوگوں کو حاصل ہوئی بیان کرنے کی اور سننے کی دونوں اعتبار سے، کہ غصب کی کتاب کے جتنے مسائل تھے وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے بیان ہو گئے. اب آئیے غصب کا وہ حصہ جس کا تعلق نماز سے بنتا ہے. نمازی کی جگہ قصبی نہیں ہونا چاہیے، نمازی کا لباس قصبی نہیں ہونا چاہیے. یہ باتیں اگرچہ آپ کو توضیح المسائل میں مل جائیں گی، مگر اہم ممکن ہے کہ یہاں ذرا زیادہ تفصیل سے مسئلہ لکھا ہو، اور پھر یہ کہ ذرا کچھ نئی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی تو ان مسائل کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. پہلی بات، نمازی کی جگہ قصبی نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے ہم اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں. یہ ہے منہاج الصالحین جلد اول، لہذا جو جلد ثانی میں مسائل تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے بیکار ہے، ان کو مسائل تلاش نہیں کرنا چاہیے. یہ جلد اول کے مسائل ہیں. کتاب غصب جلد ثانی میں تھی. یہ نمازی کی جگہ غصبی نہیں ہونا چاہیے جلد اول میں ہے، اور جلد اول میں بھی المقصد الرابع مکان المصلی صفحہ نمبر 180، صفحہ نمبر 180 میں نمازی کی جگہ غصبی نہیں ہونا چاہیے اس کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. اچھا، جن مسائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ بات اس لیے زیادہ اہم ہے کہ یہاں آیت اللہ سیستانی کے مسائل کافی مختلف ہیں دوسرے مجتہدین کرام سے. تو اگر آپ کسی دوسرے مجتہد کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو یقیناً دوسرے مرجع کی، یعنی اپنے مرجع کی کتاب دیکھنا پڑے گی، اپنے مرجع کے مسائل کسی عالم سے پوچھنا پڑیں گے. فقط ان مسائل کو پڑھ کے عمل نہیں کیا سکتا، ان مسائل پر فقط وہی عمل کر سکتا ہے جو آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرتا ہو، ورنہ یہاں جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اس میں اختلاف کافی ہے. چنانچہ ان باتوں کو پیش رکھ کر ان مسائل کو سنا اور سمجھا جائے تو صحیح شرعی طریقے کے مطابق نماز صحیح ہوگی، ورنہ نماز کے باطل ہونے کا امکان رہے گا. المقصد الرابع، چونکہ ہم پوری کتاب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کتاب صلات نہیں پڑھ رہے ہیں، زیادہ تین مقاصد تو کتاب صلات کے پہلے بیان ہو چکے، ہم فقط وہ حصہ پڑھ رہے ہیں کہ جس کا تعلق غصب سے ہے. تو یہ ہے مقصد الرابع، چوتھا مقصد، چوتھا چیپٹر، مکان المصلی، جس جگہ پر نمازی نماز پڑھے اس کی کچھ شرائط ہیں. وہ ساری شرائط بھی ہم بیان نہیں کریں گے. وہ شرائط کیا ہیں؟ مثلا ایک شرط یہ بھی ہے کہ بہت ڈھلان والی نہ ہو، پہاڑی کی ڈھلان پہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ رہا ہو، وہاں نماز نہیں ہو سکتی. پہاڑی کی ڈھلان میں کھڑا ہوگا آدمی آرام سے کھڑا ہو سکتا ہے، اور اگر جھک کے سجدہ کرنا چاہے تو سجدہ بھی کر سکتا ہے، رکو کرنا چاہے رکو بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اور بھی کچھ مقامات ہیں کہ جہاں نماز پڑھنے کی اجازت، وہ سارے مسائل بھی ہم یہاں بیان نہیں کریں. جس کا تعلق فقط غصب سے بنتا ہو ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا، یعنی نمازی کی جگہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، فقط ان مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے. آئیے اب دیکھیں کیا کہنا. لا تصح الصلاۃ فریضۃ او نافلۃ فی المکان المقصود علی الاحوال، کہتے ہیں چاہے واجب نماز پڑھیں، فریضہ نماز پڑھیں آپ، یا نافلہ نماز پڑھیں، غصبی جگہ پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن علی الاحوط احتیاط واجب کے طور پر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مرجع اجازت دے دیتا ہے تو گویا آیت اللہ سیستانی کی طرف سے بھی اجازت ہوگی، رجوع کر لیں آپ تو رجوع گنجائش نکل سکتی. تو اب تک جو آپ نے مسئلہ سنا تھا کہ غصبی جگہ میں نماز نہیں ہو سکتی، بالکل یہ نہیں ہے، گنجائش موجود ہے. علی الاحوط کہا تو گنجائش موجود ہے، اس میں کوئی شاید راستہ نکل سکتا ہوگا، لیکن فقط آغا سیستانی کے مسئلے کو دیکھیں تو جائز نہیں, چاہے اعتیاد واجب کے طور پر جائز نہیں. اچھا, غصبی جگہ پر نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم وہاں پر سجدہ کریں گے تو ہماری پیشانی لگے گی. سجدے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیشانی ہوتی ہے. اگرچہ سات اعضائے سجدہ ہیں اور یہی سات اعضائے سجدہ ایسے ہیں کہ جن پر مرنے کے بعد کافور لگایا جاتا ہے, جب انسان مر جائے تو یہی سات اعضا جو سجدے میں ٹھہرتے ہیں, دونوں ہتھیلیاں, دونوں پیر کے انگوٹھے, دونوں پیر کے گھٹنے, یہ چھ ہو گئے اور ساتھ میں ایک پیشانی. تو یہ اتنے اہم مقامات ہیں کہ آپ ساری زندگی ان کو اللہ کی عبادت کے لیے بطور خاص استعمال کرتے ہیں. ویسے تو پورا جسم استعمال ہو رہا ہے, مگر سات مقامات بطور خاص آپ اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں, افضل ترین عبادت نماز اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ سات اعضا ایسے ہیں کہ مرتے ہی فوراً ان کا اپریسیشن ہوتا ہے, یعنی گویا آپ کو رسید دی جاتی ہے کہ ہاں بھائی اس نے ان سات اعضا کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی. رسید دی جاتی ہے کہ مطلب کیا ہے, آپ نے کام کیا اس کی آپ کو رسید دی جاتی ہے. وہ کیا ہے, فوراً ان مقامات پر کافور لگایا جاتا ہے, ان سات مقامات پر فوراً کافور لگایا جاتا ہے. ان سات مقامات میں سے بھی سب سے افضل ترین ہے سجدہ. سجدے کے اپنے مسائل ہیں. اگر سجدہ کرتے ہوئے خارش ہو جائے, کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا, آپ نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا لیا پھر رکھ دیا, دوسرا ہاتھ اٹھا لیا رکھ دیا, پیر کا انگوٹھا اٹھا لیا پھر دوبارہ رکھ دیا, آپ کا سجدہ باطل نہیں ہوگا, ان میں سے کسی طور پر بھی سجدہ باطل نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کے پھر رکھ دیں سجدہ باطل نہیں ہے, پیر کا انگوٹھا اٹھا کے پھر دوبارہ رکھ دیں سجدہ باطل نہیں ہے. ہم اگر ایک مرتبہ نے پیشانی اٹھا لی تو بس ختم, اب دوبارہ پیشانی نہیں رکھتے. آپ کہیں کہ بھائی میں نے سبحان ربی العالی وبی حمدہ تو پڑھا ہی نہیں اب تک, تو کیا اس کو پڑھے بغیر ہی اب میں نماز کو ختم کر دوں؟ جی ہاں, اس کو پڑھے بغیر ہی نماز ختم کر دینی پڑے گی. اب نتیجہ دو میں سے ایک نکلے گا. دو میں سے ایک کا مطلب کیا ہے کہ اگر جان بوجھ کے آپ نے پیشانی کو اٹھا لیا, ذکر کو نہیں پڑھا, جان بوجھ کے ایسا کیا, نماز باطل ہے آپ کی. جان بوجھ کے نہیں کیا, غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, اور غلطی اور بھول میں خواتین کے لیے زیادہ یہاں پر غلطی کے امکانات ہوتے ہیں. اس لیے خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سر کا ایک بال بھی نظر آ جائے تو نماز ان کی باطل ہو جاتی ہے. سر کا ایک بال بھی نظر آ گیا نماز ان کی باطل ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں ان کو پورا حجاب پہننا پڑتا ہے. اب وہ پورا حجاب کرنے جاتی ہیں تو آدھی پیشانی پونی پیشانی تک کبھی کبھی چادر چلی جاتی ہے. اگر چادر چلی آتی ہے اور اس طرح سے سجدہ کیا کہ سجدگاہ پر چادر جا کے لگ گئی, پیشانی نہیں لگی, تو بھی غلط ہو گیا. لہذا اگر انہوں نے اس طرح سے پیشانی رکھ دی, بعد میں پتہ چلا کہ صحیح نہیں رہی, اب اگر وہ اٹھاتی ہیں چادر صحیح کر کے دوبارہ رکھنے کے لیے, تو چیک کرنا پڑے گا کہ پیشانی کا کوئی حصہ سجدگاہ پہ لگا کہ نہیں لگا. ان کے لیے ذرا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے. اب اگر فرض کریں وہ سمجھ لیں گے نہیں لگا, لیکن جب اٹھانے لگے اس وقت احساس ہوا کہ نہیں نہیں لگ گیا تھا, پیشانی سجدگاہ پر لگ گئی تھی مگر سبحان ربی العالی نہیں پڑھا تھا, انہیں ذکر نہیں پڑھا تھا, لہذا اگر انہوں نے پیشانی اٹھا لی تو اب یہ غلط فہمی میں پیشانی اٹھا لی, جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا, غلط فہمی میں. کہو چاہے غلط فہمی میں پیشانی اٹھا لی مگر دوبارہ پیشانی نہیں رکھ سکتی. اگر دوبارہ پیشانی رکھیں گے تو دوسرا سجدہ ہو جائے گا, اور دو سجدے پہلے ہو چکے تو یہ تیسرا ہو جائے گا. لہذا سجدہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو سجدہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اسی لیے غصبی جگہ میں سجدہ کرنا یہ سب سے اہم بن جاتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ چلیں بھائی میں غصبی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور سجدہ غصبی جگہ پہ کرنے کی وجہ سے میری نماز باطل ہو رہی, تو میں سجدہ کرتا ہی نہیں, سجدے کے لیے سر سے اشارہ کر دیتا ہوں, پھر تو نماز باطل نہیں ہونا چاہیے. جیسے رکوع کے لیے کچھ مقامات پر اشارہ کرنے کی اجازت ہے, سجدے کے لیے بھی سر سے اشارہ کرنے کی اجازت ہے. اگر وہ سجدہ کرتا ہی نہ ہو, کر ہی نہ سکتا ہو, مثلا کوئی پلسٹر لگا ہوا ہے کر ہی نہ سکتا ہو, تو کہا مجھے تو اجازت ہونا چاہیے, میری تو پیشانی زمین پہ لگی نہیں رہی ہے, تو میری نماز تو صحیح ہونا چاہیے. نہیں, اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے. سبھی جگہ پر ہل جل کرنا, اٹھنا بیٹھنا, اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے. چاہے پیشانی زمین پر نہ رکھنی ہو تب بھی وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. ولا فرق فی ذلک بین ان یکون مکتوبا عیناً او منفیتاً. اچھا, اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غصبی جگہ, اس جگہ کو غصب کر لیا گیا ہے اور اس میں نماز پڑھی جا رہی ہے. جیسے وہ مثال آئی بھی تھی غالباً کہ چودھری حضرات نے زمین غصب کر لی اور غصبی زمان جگہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, وہ تو ہو گئی خاص جگہ, وہ چیز ہی غصبی ہو گئی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگہ پوری کی پوری غصبی نہیں ہوتی, اس جگہ کی منفعت, اس جگہ کا فائدہ غصبی ہوتا ہے. اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس کی مثال بھی بڑی خطرناک ہے. کراچی میں تو یہ بہت اہم بن جائے گی. وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے کرائے پر مکان لیے ہیں. کرائے پر مکان لینے کا مطلب ہے کہ مکان ان کا تو ہے ہی نہیں, وہ خود تسلیم کر رہے ہیں, ان کا مکان نہیں ہے, مگر مکان کی منفعت استعمال کر رہے ہیں کرایہ دے کر, کرایہ دے کے منفعت استعمال کر رہے ہیں. اب ایک سال کے بعد مکان مالک نے کہا کہ آپ اب تک 10,000 روپے کرایہ دے رہے تھے, یہ مجھے منظور نہیں ہے, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, اب آپ کو 15,000 روپے کرایہ دینا پڑیں گے. اگر بات چیت طے کر لیں کہ نہیں بھائی 15 تو بہت زیادہ ہیں, آپ ایسا کریں کہ 12,000 لے لیں, وہ کہنے کہ 12 نہیں میں چلیں 13 لے لوں گا, یہ بات چیت کر کے معاملہ طے کر لیا جائے تو بات ختم ہو جائے گی, بالکل صحیح ہو جائے گا. اور وہ کہے کہ نہیں بھائی 10 سے سیدھا 15 وہ میں دوں گا ہی نہیں آپ کو, میں لینے کے لیے تیار ہوں. اگر نہیں دیتے آپ مکان خالی کریں, میں نہیں خالی بھی نہیں کروں گا, خالی کروا کے دیکھ لو, میں دیکھتا ہوں تمہیں. جو عام طور پر جملہ استعمال کیا, میں دیکھتا ہوں تمہیں, تم خالی کروا کے دیکھ لو. اچھا, وہ جھگڑے وگڑے وغیرہ سب کچھ ہوا, بالآخر نوبت پہنچ گئی کورٹ میں جانے کی. کورٹ والوں نے کہا کہ نہیں, یہ مکان خالی نہیں کرے گا. کورٹ والے عام طور پر ان کی فیور میں, جو ظالم ہوتے ہیں عام طور پر ان کی فیور میں فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں, یہ مکان خالی نہیں کرے گا, آپ کو کرایہ لینا ہے, بولو نہیں لینا, یہ کرایہ کورٹ میں جمع کروائے گا. اور ان سے وہ لکھ بھی دیتے ہیں, فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ تم کورٹ میں کرایہ جمع کراؤ. اب یہ دوڑا دوڑا کورٹ میں کرایہ جمع کراؤ, مالک راضی نہیں. تو اس مکان کی منفعت کا یہ غاصب کہلائے گا, اس مکان کی منفعت کا یہ غاصب ہے. تو چاہے اس مکان کے عین کا غاصب ہو تب بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, اس مکان کی منفعت کا غاصب ہو تب بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, وہ نماز نہیں پڑھ سکتا بھی. تو جتنے کرائے پر مکان دینے والے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ بن جائے گا. دونوں صورتوں میں نماز وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. دو صورتیں ہوگی, تیسری صورت بھی بتائیں. اول تعلق حق ینافی مطلق تصرف فی متعلقی حتی من الصلات فی ہے, یا مثلا فرض کیجیے کہ فقط اس جگہ کا کوئی مالک نہیں ہے, اس جگہ کی منفیت کا بھی کوئی مالک نہیں ہے, لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ جس کا تعلق خاص اپرادھ سے, خاص گروہ سے اس کا تعلق بن جاتا ہے, خاص گروہ سے تعلق بن جانے کی وجہ سے اس میں ہر طرح کا تصرف حرام ہے, کسی بھی طرح کا تصرف وہاں پر نہیں کر سکتے آپ, یہاں تک کہ نماز بھی وہاں پر نہیں پڑھ سکتے. جیسے فرض کیجئے کہ یہ قرآن و حضرت کے گیٹ سے باہر نکلے, گیٹ کے باہر نکلتے ہی کسی نے مصلی بچھا لیا کہ بھائی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اگر ہم کہیں کہ بھائی یہ کیا, تم ہمارے گیٹ کے سامنے نماز پڑھ لو, بالکل ہٹو یہاں سے, اور وہ یہ کہہ کہ یہ تمہاری جگہ ہے, جواب یہ وہ نہیں, ہماری تو جگہ نہیں ہے, روڈ ہے, فٹ پاتھ ہے, یہ ہے روڈ یا فٹ پاتھ, مگر اس کا تعلق قرآن مجید سے بنے گا, اس لیے کہ قرآن مجید کے فوراً بعد جو جگہ ہے اس کا تعلق قرآن مجید سے, اس میں کسی بھی طرح کا تصرف صحیح نہیں, کسی بھی طرح کا تصرف صحیح نہیں ہے. کا مطلب یہ کہ فقط ایسا نہیں کہ نماز کی ہم مثال پیش کر رہے ہیں, یعنی کہ فرض کیجیے قرآن و عطرت کی جو دیوار ہے اس سے باہر نکلنے کے بعد وہاں کوئی جھگی لگا لے, ہم کہیں تم نے ہماری دیوار کے ساتھ جھگی لگا لی, وہ کہ آپ کی دیوار کے سامنے, دیکھیے یہ 3 انچ کا فاصلہ ہے, یہ تین دن سے ہٹ کے ہم نے یہ جھکے لگائے، یہ آپ کی جگہ تو نہیں. اگر ایسا کوئی کہے تو اس کا اس کی بات مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن و حدیث سے. چنانچہ ایسی بہت ساری جگہ بنی ہوئی ہیں، کوئی اگر یہ کہے کہ یہ آپ کی جگہ ہے، ہماری ہے تو نہیں، ہم مالک تو نہیں. اچھا آپ اس کا کرایہ دیتے ہیں؟ نہیں، کرایہ بھی نہیں دیتے، لہٰذا اس کی منفیت کے بھی مالک نہیں. مگر اس کے باوجود یہ جگہ تعلق رکھتی ہے اسی پلاٹ سے، اسی زمین سے، اسی فلیٹ سے، اسی مکان سے. چنانچہ یہاں کسی بھی طرح کا تصرف صحیح نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ یہاں اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھنا چاہے تو نماز کی بھی اجازت نہیں. چنانچہ ایسی جگہ پر بھی نماز پڑھنا گویا ایک سمجھا جائے گا کہ غصبی جگہ میں نماز پڑھی جا رہی ہے. عبارت دیکھ لیجئے تاکہ عبارت کے سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے. او تعلق حق دن، یا حق متعلق ہو گیا ہے، کوئی حق آ گیا ہے. یونافی ہے مطلق التصرف بھی متعلق، ایسا حق اس میں آ گیا ہے کہ کسی بھی طرح کا تصرف اس میں منافات رکھتا ہے، یعنی اجازت نہیں دیتا کہ یہاں کوئی کسی طرح کا تصرف کیا جائے. حتیٰ مثل صلاتے بھی ہے، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہوتی ہے. چنانچہ اگر کسی کا حق ہے تو اس حق کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. وظاہر اختصاص الحکم بالعالم العامد، ہاں یہ بات ہے کہ اگر غصبی جگہ میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز باطل ہے تو یہ ضرور ہے کہ وہ جانتا ہو کہ یہ غصبی ہے اور اس کے باوجود وہاں پر نماز پڑھ رہا ہو. دو باتیں، نمبر ایک وہ جانتا ہو اور پھر بھی نماز کا عمل وہاں پر انجام دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی نماز غلط ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک بات ہو، نمبر ایک وہ جانتا ہو مگر وہاں نماز نہ پڑھ رہا ہو، تو کوئی حرج نہیں، باتیں پر ختم ہو گئی. یا یہ کہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ غضبی ہے، تب بھی اس کی نماز غلط نہیں ہوگی. لیکن یہاں ایک شک ہے، ذرا اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کو پیش نظر رکھیں، بات نامکمل ہے. والظاہر اختصاص الحکم بالعالم العامل، ظاہر یہ ہے کہ یہ والا حکم مخصوص ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. یہ حکم مخصوص کا کس سے؟ کہ نمبر ایک وہ جانتا ہو اور اس کے باوجود وہاں پر وہ عمل انجام دے رہا ہو. فلو کان جاہل بالغصب او کان ناسیا لہ، لہذا اگر وہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جگہ غصبی ہے، یا یہ پتہ تو تھا کہ غصبی ہے مگر جب نماز پڑھنے لگا تو بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ یہ جگہ غصبی ہے، کسی اور کی غصب کی ابھی. جو یہ دوسرا پہلو ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ غصبی جگہ تھی اور وہاں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اس میں پھر دو پہلو ہیں. نمبر ایک، جیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چودھری ہوتے ہیں، انہوں نے اتنی جگہ غصب کی ہوتی ہیں، اتنی زمینیں لوگوں کی چھینی ہوتی ہیں، کیا وہ یہ بھی بھول گئے ہوتے ہیں کہ کن کن لوگوں کی زمینیں انہوں نے چھینی؟ 40 سال سے کام کر رہے ہیں، یہ بھی یاد نہیں رہا کہ کس کی زمین کب غصب کی تھی، کس کی کب چھینی تھی، کچھ پتہ ہی نہیں. غاصب خود ہیں مگر پھر بھی یاد نہیں ہے، ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو یہ کہ غاصب خود نہیں مگر یہ معلوم ہے کہ فلاں شخص نے اس پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، اس جگہ پہ قبضہ کیا ہے. جو معلوم تھا کہ فلاں شخص نے اس جگہ پہ قبضہ کیا ہے، وہ چونکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، قبضہ کرنے والا کوئی اور ہے، جس کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے کوئی اور ہے، ہمیں نہیں، وہ 2-4 سال بھی ذہن سے نکل گیا کہ بھائی زمین قبضہ ہوئی تھی، اس زمین پہ قبضہ کیا گیا تھا، جو ذہن سے نکل گیا تو وہاں جا کے نماز پڑھ لی مثلا. تو ایسی صورت میں ہمیں معلوم تھا مگر نماز پڑھتے وقت بھول گئے، نماز پڑھنے کے بعد جب یاد آیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو نماز پڑھ لی وہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں. کہتے ہیں دو میں سے ایک بات ہوگی، اگر خود غاصب ہے نماز صحیح نہیں ہے، بھول گیا اس کے باوجود نماز صحیح نہیں. لیکن اگر خود غاصب نہیں ہے، کسی اور نے غصب کیا تھا اور بھول گیا کہ یہ جگہ غصبی تھی، تو نماز صحیح ہو جائے گی. یہ دو الگ الگ پہلو ہیں جن کو پیش نظر رکھیے. دیکھیے کتنی باریک بینی سے مسائل بیان کیے ہیں. یہ اچھا سوال ہے، کہ اگر کسی جگہ کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ غصبی ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ غصبی ہے کہ نہیں, تو اس جگہ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس جگہ میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, یقین ہونا چاہیے کہ جگہ غصبی ہے تبھی نماز پڑھنا منع ہوگا, ورنہ شہرت ہو جاتی بہت ساری چیزوں کے لیے. آپ لوگوں کو تو نہیں پتا ہوگا مگر کچھ پرانے بزرگ, خوراسان کی مسجد تو آپ نے دیکھی ہوگی نا, پورا ہے نہیں, حقیقی خوراسان کی مسجد کتنی ہے؟ تو بہت مشکل 40 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں, 50 لگا لیجیے, میں نے شاید بہت کم کہہ دیا تو 50 لگا لیجیے, بھائی چھوٹا سا کمرہ ہے, ایک کمرہ ہے, وہ حقیقی مسجد ہے. اگر مسجد کا ثواب حاصل کرنا ہے تو اسی کمرے کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی, باہر نکل گئے مسجد کا ثواب نہیں ملے گا, وہ کمرہ فقط. اچھا, آج سے 50 برس پہلے جب وہ جگہ خریدی گئی تھی اور لیا گیا تھا اور بنایا گیا تھا, اس زمانے میں جو بزرگ تھے 50-60 سال پہلے کے بزرگ, وہ وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیوں نہیں پڑھتے ہیں نماز آپ, آپ کی بالکل قریب ہے. تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہ حبیب بینک والوں نے بنائی ہے اور بینک میں سود کا کام ہوتا ہے, لہٰذا سود کے پیسے سے بنائی ہے. اس زمانے میں بڑی شہرت ہو گئی تھی اس کی, تو کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن خالی شہرت کافی نہیں, چاہے وہ سود کی شہرت ہو یا غصب کی شہرت ہو, کسی طرح کی بھی شہرت ہو, فقط شہرت کافی نہیں ہے, لہذا میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے. یقین ہو جائے کہ یہ جگہ غصب ہے پھر نماز نہیں پڑھ سکتے ہوں. وَكَذَلِكَ تَفْسِحُ الصَّلَاةُ تَفْسِحُ صَلَاةٌ صَلَاةُ مَنْ كَانَ مُسْتَرًّا لَا بِسُوءِ الْإِخْتِيَارِ او كان مكرها على التصرف بالمقصود كالمحبوس بغير حق. اس طرح سے اس شخص کی نماز بھی صحیح ہے کہ جو مجبور ہو جائے, غصبی جگہ پر نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے تو پھر اس کی بھی نماز صحیح ہے, پھر مسئلہ نہیں ہوگا. جیسے فرض کیجئے کہ ڈاکو پکڑ کے لے گئے, اغوا برائے تاوان کا کیس بن گیا, اب جس کو پکڑ کے لے گئے وہ بیچارہ نمازی بھی تھا, وہ جہاں پکڑ کے لے گئے اس جگہ کو بھی انہوں نے غصب کیا ہوا تھا, ڈاکو تو کسی جس کو نہیں دیکھتے ہیں, لہذا وہ 15 آدمیوں کا گروہ ہے, انہوں نے کسی کی جگہ پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے. اب اس بیچاروں کو پکڑ کے وہاں لے گئے, جہاں رکھا ہوا ہے وہ ہے ہی غصبی جگہ, تب یہ تو بیچارہ باہر نکل ہی نہیں سکتا, اس کی تو دلی اور پوری وجود سے خواہش ہے کہ باہر نکل جائے, تو بیچارہ باہر ہی نہیں نکل سکتا, تو کیا یہ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کہتے نہیں, نماز تو پھر بھی پڑھنا پڑے گی, نماز تو معاف نہیں. لہذا اب اگر یہ مجبور ہو گیا ہے کہ غصبی جگہ پہ نماز پڑھے تو پھر اب پڑھنا پڑے گی اس کو, پھر اس کو اجازت ہے, یہ پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. ہاں, لاب سوئین ایک چھوٹا سا لفظ آ گیا بیچ میں, ایسا نہ ہو کہ غصبی جگہ پر نماز پڑھنا ذرا آسان ہو, دوسری جگہ پر نماز پڑھنا بہت مشکل ہو. بھائی مانا کہ اگر دوسری جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے مثلا جو غصبی نہیں ہے, مثلا ایک مثال ہم فقط بتا رہے ہیں, دوسری جگہ پر جہاں سے نماز پڑھنا پڑ رہی ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ جیسے عرب کا تپتا صحرا, جھلس جائے گا بیچارہ اس میں مثلا, اور دوسری جگہ ہے وہ غصبی ہے, تو کہتے ہیں نہیں, کہ وہ تپتا صحرا تو صحرا صحیح مگر اس میں نماز نہیں پڑھتا, نہیں پڑھ سکتے. بہت اچھا جملہ استعمال کیا کہ ٹھنڈی چھاؤں میں نہیں پڑھ سکتے, لہذا یعنی برائی کی وجہ سے آپ غصبی جگہ میں نماز پڑھیں یہ کوئی مجبوری نہیں, اس کو مجبوری نہ سمجھا جائے. مجبوری کون چاہیے؟ جیسے ہماری مثال میں کہ ڈاکو نے پکڑ کے بند کر دیا, آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں. جی جی صحیح, یہ جو جلوس عاشور کا جلوس یا چہلم کا جلوس نکلتا ہے اور اس میں سڑک پہ نماز ہوتی ہے, یہ پورے سارے جلوس جتنے ہمارے نکلتے ہیں یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت اس کا پرمٹ لیا گیا ہے, چنانچہ یہ سارے جلوس اجازت کے ساتھ ہیں, حکومت کی اجازت کے ساتھ یہ جلوس چل رہے ہیں تو حکومت نے خود اجازت دی ہوئی کہ ان جگہوں کو استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں, وہاں ماتم بھی ہو سکتا ہے وہاں نماز بھی پڑھی جائے, دونوں باتیں صحیح ہیں وہاں پر. جی بحرین کے خلاف جو جلوس نکالا گیا اس میں بھی پرمٹ تو حکومت دیتی ہے, حکومت کی طرف سے اس طرح کی پرمٹ ملتی ہے, اگر پرمٹ ملی ہے تو جلوس صحیح ہے بالکل اپنے پاس. آپ معلوم کر لیں آسان طریقہ, اس میں کوئی مشکل بات نہیں. اچھا ایک مثال وہ ہو گئی کہ جہاں مجبوری کے عالم میں نماز پڑھ رہا ہے, او کان مکرہن علی التصرف بالمقصود, یا اس کو زبردستی پکڑ کے بند کیا گیا ہے کسی ایسی جگہ پر کہ جو غصبی جگہ کہلاتی ہے, اچھا یہ جو ہم نے مثال بنائی وہ دوسرے والے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ڈاکوؤں نے پکڑ کے بند کر دیا تھا اور مجبور, اچھا دونوں اصل میں اردو زبان میں عربی کے دو الفاظ کے لیے ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے, یہ چھوٹی زبان ہے اردو, عربی وسیع زبان ہے. مستر کا مطلب یہ ہوتا ہے مجبور, مکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مجبور, یعنی جسے مجبور کیا گیا ہے وہ بھی مجبور کہلائے, تو دو الفاظ عربی زبان کے اعتبار سے وہ الگ ہیں, مگر مکرہ وہ ایسا مجبور ہوتا ہے کہ جس کو کسی نے گن پوائنٹ پہ مجبور کیا ہے, اور مستر ایسا مجبور ہوتا ہے کہ جو یعنی کسی نے مجبور بھی کیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قدرتی مصیبت کی وجہ سے وہ وہاں پر نماز پڑھنے پر مجبور ہو گیا ہے. کسی قدرتی مصیبت کا مطلب کیا ہے, بہت سارے آج کل حادثات ہو رہے ہیں, ٹرین کا حادثہ, ہوائی جہاز کا حادثہ, یہ گاڑیوں کے حادثات, بہت سارے حادثات ہو رہے ہیں. اگر ہم یہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ, بہت سارے حادثات, اچھا ہیلی کاپٹر اور جہاز کے حادثات میں بھی لوگ بچ جاتے ہیں, فرض کیجئے کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا یا جہاز کا حادثہ ہوا, ٹرین میں بھی یہ مثال ہو سکتا ہے, حادثہ ہونے کے بعد جو آدمی اوپر سے نیچے گرا ہے زیادہ امکان تو یہ ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ بچ جاتے ہیں. اگر یہ بچ گیا اور بچ کے ایسی زمین پہ گرا کہ جہاں پر جو جگہ غصبی تھی, اچھا جگہ غصبی اس کو فوراً باہر نکلنا چاہیے, مگر نکلے کیسے, اس کی تو دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں, نکل ہی نہیں سکتا ہے باہر, اس طرح کی مجبور, یا مثلا کسی ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہے کہ جہاں بعد میں کسی نے اس کو بتایا کہ جگہ غصبی ہے, پہلے تو چلا گیا وہ, اس کمرے میں داخل ہو گیا, اس مکان میں داخل ہو گیا, اس زمین میں داخل ہو گیا, بعد میں کسی نے بتایا کہ جگہ غصبی ہے, اور ایسے وقت میں بتایا کہ اب اگر یہ باہر نکلتا ہے تو درندے باہر لوٹ رہے ہیں, شیر گھوم رہے ہیں باہر, سانپ گھوم رہے ہیں باہر, ابھی باہر نہیں نکل سکتے, اس طرح کی مجبوری بھی مجبوری کہلاتی ہے, اور ایسی مجبوری میں اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی جان کا خطرہ ہے, یعنی اگر باہر نکل کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی کسی وقت بھی شیر حملہ کر سکتا ہے, سانپ حملہ کر سکتا ہے. نیشنل جیوگرافی کی اگر آپ تصویریں دیکھتے ہوں تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ دو طرح کے مجبور ہیں, ایک مجبور وہ ہے کہ جو کسی مصیبت کی وجہ سے مجبوری میں آ گیا ہو اور نماز پڑھنے پر مجبور ہو, ایک یہ کہ کسی ڈاکو وغیرہ نے پکڑ کے اس کو مجبور کر دیا ہو کہ تمہیں یہیں رہنا پڑے گا, اس لیے مجبور ہے اور وہاں نماز پڑھنا پڑ رہی ہے. دونوں میں وہاں نماز پڑھ سکتا ہے, چاہے غصبی بھی ہو تب بھی اس کی نماز صحیح ہے. یہ یہاں تک کی گفتگو پہنچ گئی تو ایک جملہ بیچ میں غص سے ہٹ کر بیان کر رہے ہیں, کچھ ایسی جگہ پر اور کچھ ایسی اور جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, نماز پڑھنا جائز نہیں کا مطلب, اچھا نماز پڑھنا جائز نہیں کا مطلب ہے کہ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا جائز نہیں, اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں, مگر آیت اللہ سیستانی کے یہاں نماز پڑھنا صحیح ہے. وہ کون سی جگہ ہے, مثلا فرض کیجئے کہ اگر کسی بہت ہی جیسے پرانی ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ کی مثال آئی تھی کہ یہ بلڈنگ کسی وقت بھی گر سکتی ہے, یا ایسی چھت ہے یہ چھت کسی وقت بھی نیچے گر سکتی ہے اور نقصان پہنچا سکتی ہے, تو اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسی خطرناک جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جائز نہیں، باہر نکل جانا چاہیے. اچھا ویسے انسان ڈرے گا، ویسے انسان کھڑا نہیں ہوگا، لیکن اگر فرض کیجیے کہ کوئی شخص ایسی جگہ کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ اس کی نماز غلط نہیں، اس کی نماز صحیح ہے. تو ایسی جگہ پر ٹھہر کے ٹھہرنا کہ جہاں ٹھہرنا ہی جائز نہیں ہے. اچھا ٹھہرنا جائز نہیں، اس کی ایک مثال تو ہم نے بتا دی کہ مثلا بلڈنگ بہت بہت سیدھا ہے، لیکن دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں یہ دو طرف فائرنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور بیچ میں یہ جگہ ہے، اور کسی وقت کہیں سے بھی گولی لگ سکتی ہے اس کو. اس میں گولی لگتی ہے تو لگ جائے، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ چنانچہ اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی. ویسے تو عام آدمی ڈرے گا، نہیں جائے گا، بھائی گولی چل رہی ہے بھاگو یہاں سے، وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے. مگر وہ شاید خودکشی کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے سوچا چلو یہ سب سے اچھا ذریعہ، وہ کھڑے ہو کے وہاں نماز پڑھنے لگ گیا. تو آیت اللہ اسی طرح کہتے ہیں ایسی خطرناک قسم کی اگر کوئی جگہ ہے تو اظہر یہ ہے کہ نماز اس کی صحیح ہے، نماز غلط نہیں ہے. اس کا غصب سے تعلق نہیں ہے، غصب سے ہٹ کرے. والا اظہر صحت الصلات فی المکان الذی یحرم المقصود ہے، کہتے ہیں اظہر یہ ہے کہ نماز صحیح ہے ایسی جگہ پر کہ جہاں ٹھہرنا ہی حرام ہے، وہاں ٹھہرنا ہی جائز نہیں ہے. کیوں؟ لضرر علی النفس، اس لیے کہ جان کا خطرہ ہے، چھت گر پڑے گی، بلڈنگ گر پڑے گی، گولی لگ جائے گی، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، جان کا خطرہ ہے، اسے باہر نکلنا پڑے گا. یا جیسے وہ کرتب دکھانے والے ہوتے ہیں، وہ پانچ سانپوں کے ساتھ 30 دن گزارتے ہیں، دیکھا کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں سنا ہے کہ نہیں؟ اخبار میں اس کا اکثر آتا رہتا ہے. پانچ خطرناک ترین سانپ کے ساتھ زندگی کروں گے. وہ کیا ہے؟ وہ پانچ خطرناک سانپ ایک پنجرے میں بند ہیں، اور پنجرا اتنا بڑا ہے کہ یہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے اس میں، وہاں ٹھہرنا ہی جائز نہیں ہے. وہ جو کرتب دکھا رہا ہے وہ شروع سے حرام ہی کام کر رہا ہے، وہاں ٹھہرنا ہی جائز نہیں اس کے لیے، اس سے خطرناک سانپوں کے ڈرنا ہے، لیکن وہ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے مثلا. تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز غلط نہیں ہے. اب البدن لہر رن اور بدن، یا مثلا جو ہمالیہ کی چوٹی سر کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ ہمالیہ کی چوٹی سر کرنے کے لیے وہ درمیان میں جو کہیں کہیں خیمہ لگا کے ٹھہر رہے ہوتے ہیں، جان کا خطرہ ہو، مر جاتے ہیں لوگ، سردی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اتنی سخت سردی ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، وہاں ٹھہرنا ہی جائز نہیں. وہاں فرض کیجیے وہ سردی ایسی سردی تھی اور وہاں پر وہ ہمالیہ کی چوٹی سر کر رہا تھا، وہاں اس نے نماز پڑھ لی، کہتے ہیں کوئی ارے نماز اس کی کم از کم صحیح ہو. وہی معاملہ الٹا، کوئی بہت زیادہ گرم علاقہ ہو، جیسے گرم علاقے میں اگر جائے تو یقیناً مر جائے گا، جیسے آتش پیشاں کے وہ دہانے میں وہ چلے جاتے ہیں نیچے تک، ایسی گرمی ہوتی ہے کہ آدمی 2 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، مر جائے گا آدمی، وہ اس کے اندر چلا گیا اور اس کے اندر جا کے اس نے نماز پڑھ لی. یہ سارے مقامات ایسے ہیں کہ نہ ٹھہرنا ہی جائز نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ٹھہرنے کی، مگر اگر کوئی ٹھہر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہے. یہاں تک ایک گفتگو ہماری مکمل ہو گئی، کچھ اور انداز کی اب مثالیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ کل اس کی وضاحت آئے گی. وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین. معذرت چاہتے ہیں کل تو جمعہ ہے، شاید جمعہ کے دن درس کی چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے، اور پیر کو غالباً پیر کا 20 تاریخ کا پڑ رہی ہے، جی ہفتے کو پڑ رہی ہے، نہیں نہیں وہ شہزادی کی وفات کی تاریخ کا پڑ رہی ہے، نہیں نہیں یا ولادت کی تاریخ پڑ رہی ہے، ولادت یا وفات کی تاریخ نہیں، ابھی نہیں، آج کون سی تین جماعت اسلامی، اچھا یہ ابھی اس ہفتے نہیں پڑے کم از کم، ٹھیک ہے، چونکہ پنجتن کی ولادت اور شہادت کی بھی یہاں پر چھٹی ہوتی ہے تو اس دن بھی درس کا ناغا ہو سکتا ہے، میں نے کہا شاید پیر کو پڑھ لے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس دن بھی چھٹی ہو جائے، ہفتے والے دن البتہ ان شاء اللہ درس ہوگا ہمارا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.